أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گزشتہ دو تین نشستوں میں مسلسل اصول ارتقاء کے مسائل بیان کیے گئے، اور غالباً آج آخری گفتگو ہوگی اصول ارتقاء کے بارے میں. آئندہ ہفتے سے پھر کچھ کسی مسائل، اور پھر جب یہ درس اختتام کے قریب پہنچنے لگے گا، باقی ماندہ اصول فقہ کے کچھ اور اہم اصول آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. پچھلے ہفتے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی، وہ در حقیقت پوری فقہ کا اہم ترین حصہ ہے، اور جب تک کہ انسان اسے نہیں سمجھ سکے، جب تک کہ انسان اسے نہیں سمجھے، اس وقت تک وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے کہ ہمارے علماء کس طرح فتویٰ دیتے ہیں، اور ان فتووں اتنا اختلاف کیوں ہو جاتا ہے. اور اگر ایک مرتبہ صحیح طریقے سے انسان اس مسئلے کو سمجھ لے، تو اس کے بعد صرف اتنا اسے معلوم کرنا پڑتا ہے کہ جس مستحق کی میں تقلید میں ہوں، یا جس کے مسئلے میں عوام تک پہنچا رہا ہوں، اس کا حدیثوں کے بارے میں کیا نظریہ. اور یہ معلوم ہونے کے بعد بہت سے ایسے مسائل ہوں گے کہ اس مستحق سے پوچھے بغیر بھی ہم یہ بتا سکیں گے کہ اس کا یہ نظریہ ہے. کیونکہ حدیثیں تو اب اتنے سائنٹیفک طریقے سے جمع کر دی گئی ہیں کہ معمولی سی عربی سمجھنے والا بھی تمام حدیثوں کو سمجھ بھی سکتا ہے، اور اسے اتنی زیادہ چھانبین کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی. خصوصیت کے ساتھ سال گزشتہ جو میں نے تذکرہ کیا تھا محمد حر عملی کی کتاب وصائل الشیعہ کا، اس کے اندر تو خصوصیت یہی ہے کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں سب کو مسئلہ مسئلہ کر کے جمع کیا گیا. مثلا آج کل میں مدرسے کے اندر کنویں کے مسائل پڑھا رہا ہوں، تو اگر کنویں میں پانچ مسئلے، کنویں میں انسان گر جائے تو اس نے ڈول نکالنا، مسائل الشیعہ میں ہیڈنگ یہی ڈالی گئی ہے کہ انسان کے گرنے کا کیا حکم ہے، پھر دس حدیثیں معصوم کی لکھی. یا جیسے وضو کا طریقہ، وضو میں نیت کس طرح کریں گے، ساری حدیثیں. اس کے بعد چہرہ کس طرح دھوئیں گے، ساری حدیثیں. اس کے بعد ہاتھ کس طرح دھوئیں گے، اس کی حدیث. اور ہاتھ کس طرح دھوئیں گے، تین چار مسئلے پیدا ہوتے ہیں. ہاتھ اوپر سے نیچے دھونا واجب ہے، اس کی حدیثیں الگ. ہاتھ ایک مرتبہ دھونا واجب و دو مرتبہ سنت، اس کی حدیثیں الگ. تو غرض یہ کہ اگر انسان کے پاس ذرا سی بھی عربی کی معلومات ہوں تو ہر مسئلے میں اس کو حدیث مل جائیں گی. مطلب فقط یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ حدیثیں جو اس کے اندر ہیں، ٹھیک ہے نام سب میں ہے امام کا کہ امام کی یہ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث متواتر ہے یا صحیح ہے یا حسن ہے، یا موثق ہے یا قوی ہے یا ضعیف ہے، یہ دیکھنا پڑے گا. ورنہ باقی تو ساری حدیثیں بالکل ایک جیسی. اگر یہ پتہ چل جائے کہ حدیث کی کون سی کیٹیگری میں یہ حدیث جاتی ہے، تو فتوے کا فرق معلوم ہو جائے گا. ورنہ مثلا ایک مثال دے دوں کہ الفاظ حدیث، یہ بالکل ممکن ہے کہ دو حدیثوں کے الفاظ بالکل ایک جیسے ہوں. جیسے اب میں دو عربی جملے پڑھ رہا ہوں، دونوں حدیث رسول خدا کی ہیں، دونوں حدیثوں میں بالکل ایک جیسے جملے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہے ذرا سا بھی، زیر زبر پیش کا بھی فرق نہیں. مگر پہلی حدیث سے علماء نے کہا کہ یہ مسئلہ واجب ہے، دوسری حدیث سے کہا کہ یہ مسئلہ سنت ہے. ذرا لفظوں کا بھی فرق ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ شاید لفظ کے معنی میں کوئی ایسی بات ہے کہ ایک کے معنی واجب کے ہوں، ایک کے مستحب. نہیں، پیغمبر کا صرف اتنا فرمان ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. لا صلاۃ الا، یہ تین چیزیں تو بالکل ایک ہی لائن سے آ رہی ہیں. اور مجالس کی وجہ سے آپ اس انداز کے جملے سننے کے عادی تو ہیں, لا فتح الا علی مثلا آتا, اسی انداز کا لا صلاۃ الا, ایک حدیث میں ہے بے فاتحۃ الکتاب, دوسری حدیث بھی رسول خدا ہی کی ہے لا صلاۃ الا فی المسجد. اب دیکھیں سارے لفظ ایک جیسے, لا پہلی حدیث میں بھی آیا دوسری میں بھی آیا, صلاۃ پہلی حدیث میں بھی آیا دوسری حدیث میں بھی آیا, اس کے بعد الا پہلی حدیث میں بھی آیا دوسری حدیث میں آیا, یہ تینوں ایک جیسے. چوتھی چیز جو حکم ہے جس چیز کے بارے میں, وہ ایک میں ہے فاتحۃ الکتاب, ایک میں ہے مسجد. پہلی حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں الحمد کا سورہ نہ ہو. دوسری حدیث کا ترجمہ ہے کہ نماز نہیں ہو سکتی جب تک کہ مسجد میں نہ پڑھی جائے جو مسجد کے پڑوس میں رہتا. دونوں حدیثوں میں ایک ہی لفظ آیا کہ نماز نہیں ہو سکتی, لیکن پہلی حدیث سے علماء نے کہا کہ یہ مراد واجب, یعنی الحمد کا سورہ پڑھنا واجب, اگر الحمد کا سورہ چھوڑ دیا تو نماز گئی, یہ نماز ہی نہیں. دوسری حدیث میں بھی یہی لفظ ہے کہ نماز نہیں ہو سکتی مسجد میں سوائے مسجد کے, مگر یہاں علماء نے نہیں کہا کہ مسجد میں نماز پڑھنا واجب ہے, یہاں کہا کہ مسجد میں نماز پڑھنا سنت ہے. اب اور کوئی فرق نہیں, دونوں حدیثیں رسول خدا کی ہیں, دونوں حدیثوں کے الفاظ ایک ہی جیسے ہیں, دونوں حدیثوں کا اسٹرکچر ایک ہی جیسا, الفاظ کی ترتیب ایک ہی جیسی, تو یہ فرق کیوں ہو گیا؟ یہ اس لیے کہ پہلی حدیث حدیث صحیح ہے, دوسری حدیث حدیث موثق, صرف راویوں کی وجہ سے. حدیث صحیح ہے تو وہی جملہ اس میں واجب کو بتائے گا, اور وہی جملہ اگر حدیث موثق میں چلا گیا تو سنت کو بتا رہا. تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض لوگ جو حدیثوں سے جلدی اثر لیتے ہیں امام کا نام دیکھ کر, یہ خیال رکھنا ہے کہ خالی امام کا نام کافی نہیں, بلکہ ان راویوں کے نام سے در حقیقت سب سے بڑا فرق پڑتا ہے مسئلے, کیونکہ یہ تو ایک پچھلے سال کا جو اصول آ گیا تھا کہ ہر وہ مسئلہ کہ جس کے اندر کوئی ضعیف حدیث بھی موجود ہے, انسان اگر اسے اس نیت سے انجام دے کہ حدیث تو ہے تو بہرحال اسے ثواب تو مل جاتا, لیکن وہ چیز واجب نہیں بنتی. حدیثوں کے بارے میں تھوڑی گفتگو اس لیے مجھے اور کرنا کہ آج کل پاکستان میں اہل قرآن کے نام سے ایک گروہ نکلا ہوا, اور کچھ ایسی بحثیں آج کل شرعی عدالت, نظریاتی کونسل, اخبارات کے صفحات اور ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے مذاکرات میں ہوتی ہیں, کہ آپ کے لیے کم سے کم یہ واضح رہے کہ ہماری اصول فقہ کے اس سلسلے میں کیا نظریہ. لیکن وہ میں اس کو اس موضوع کو مکمل کر کے آخر میں بیان کروں گا, وہ بھی ہماری اصول فقہ میں شامل ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری یہ بات حدیثوں سے نکلی کیسے تھی, بات اس طرح نکلی تھی کہ فقہ کا کوئی بھی مسئلہ بتانا ہو, مجتہد کو فتویٰ دینا ہو, تو اس کے لیے وہ چار چیزوں سے رجوع کرتا ہے. پہلے قرآن کو دیکھتا ہے, اس کے بعد حدیث کو دیکھتا ہے. حدیث کی قسموں کے درمیان یہ بات آ گئی تھی کہ حدیث کو کس طرح دیکھتا ہے. جب حدیث کی قسموں کے سلسلے میں ایک آخری بات اور بتا دی جائے, بلکہ وہ بات ایسی ہے کہ میں اس کو آخر میں بیان کروں گا. تیسری چیز حدیث کے بعد مجتہد دیکھتا ہے اجماع کو. اجماع کی بحث پچھلے سال تھوڑی سی ہو چکی, وہ آدھا اصول فقہ پچھلے سال بتایا گیا تھا, آدھا اس دفعہ. اجماع کے معنی ہیں تمام علماء کا ایک مسئلے پہ جمع ہو جانا, یہ ہے اجماع. خلافت کے مسئلے پر ہمارے یہاں کے خطبہ نے اور ارباب منبر اجماع کے مسئلے ایسی گد بنائی ہے کہ ساری شیعہ قوم کے ذہن میں گویا یہ خیال بیٹھ گیا کہ اجماع کسی بھی قسم کا ہو یہ بالکل غلط بکواس اور بوگس چیز ہوتی ہے. لیکن نہیں, کوئی فرق ہے. اجماع اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتا, ایک مقام رکھتا. وہ جو ممبر سے کہا جاتا ہے وہ بھی صحیح, لیکن اس سے جو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اجماع بطور مذاق استعمال ہونے لگا, وہ نہیں. اجماع ہماری شریعت کی بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے. چار ستون ہیں کہ جن پر عمارت کھڑی ہے اتفاق, ان میں سے ایک ستون کا نام اجماع ہے. اجماع کسے کہتے ہیں؟ اجماع کا مقصد ہے تمام علماء کا ایک مسئلے پہ جمع ہو جانا. اجماع کی دو قسمیں ہوتی ہیں, یا اجماع مسلمانوں کا ہے یا اجماع شیعوں کا ہے. دو قسمیں ہوتی ہیں اجماع کی, یا اجماع مسلمانوں کا ہے یا اجماع شیعوں کا ہے. یعنی مسلمانوں کا اجماع سے کیا مطلب؟ کہ سارے مسلمان علماء جمع ہو جائیں کسی مسئلے پر کہ یہ مسئلہ تو ایسا ہی ہے. جیسے پیغمبر اسلام کی ختم نبوت ان مسائل میں سے ایک ہے کہ جس پہ اجماع ہو گیا ہے اسلام کا, یہ تمام علماء اسلام متفق ہیں کہ پیغمبر کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ ہے اجماع کی پہلی قسم. پہلی قسم اجماع مسلمین اور دوسری قسم اجماع مومنین. لیکن یہاں عام آدمیوں کا اس میں کوئی دخل نہیں. اجماع میں وہی شامل ہو سکتا ہے کہ جو مستحد رائے دینے کی صلاحیت رکھتا ہو. اجماع مسلمین تمام علماء اسلام کا اجماع کسی ایک مسئلے پر, جیسے ختم نبوت کا مسئلہ, اور اجماع مومنین یعنی شیعہ علماء کا کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جانا, کسی ایک مسئلے پہ جمع ہو جانا شیعہ علماء کا, یہ کہلاتا ہے اجماع شیعہ. اب پہلا اجماع ایسا ہے کہ اگر کوئی اس کی مخالفت کرے تو وہ تو دائرہ اسلام ہی سے خارج ہے. اگر پہلے اجماع کی کوئی مخالفت کرے, نہیں مانے اس کو, جیسے مثلا کوئی گروہ نکل آیا قادیانیوں کا تو نکل ہی آیا, وہ یہ کہے کہ ہم نہیں مانتے اس کو کہ رسول کی ختم نبوت ہے, بلکہ ختم نبوت کا یہ مطلب ہے اور رسول کے بعد بھی کوئی آ سکتا, تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس لیے دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ اس نے اجماع مسلمین کی مخالفت کی. یا محبت علی کا لازم ہونا, یہ اجماع مسلمین ہے. امامت علی میں اجماع نہیں, محبت علی میں اجماع, کہ محبت علی لازم ہے. ہر فرقہ اس کو مانتا ہے. اب اگر کوئی اس کی مخالفت کرے گا تو وہ کافر. کیوں کافر ہے؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کے اجماع کے خلاف جا رہا ہے. اور ایک ہوتا ہے اجماع مومنین یعنی شیعہ علماء کا اجماع, اس کی اگر کوئی مخالفت کرے تو وہ فرقہ شیعہ سے نکل جاتا ہے لیکن مسلمان رہتا ہے. وہ شیعہ کے دائرے سے نکل جاتا پھر ہم اس کو شیعہ نہیں سمجھ سکتے, لیکن وہ کافر بھی نہیں بنتا ہے, رہتا بہرحال مسلمان ہے. تو ایسے کئی مسئلے ہمارے یہاں کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجماع ہو گیا ہے شیعہ حضرات کا اس مسئلے میں. مثلا میں آپ کی معلومات کے اضافے کے لیے ایک بات بتا دوں, آپ اس سے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں, کہ ہمارے یہاں چاند کے مسئلے پر میں نے اس لیے استعمال کیا لفظ گمراہ کہ بوڑھی حضرات کا جو نظریہ ہے وہ بھی بعض لوگوں کو معلوم ہوتا ہے, اس لیے وہ زیادہ گمراہی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. دیکھیے ہمارے یہاں ایک مسئلہ کہ چاند دیکھنے کے بعد رمضان شروع کیا جائے گا, چاند دیکھنے کے بعد عید منائی جائے گی. اب چاند 29 کا بھی ہو سکتا ہے, چاند 30 کا بھی ہو سکتا ہے, مگر یہ آپ کی معلومات کے اضافے کے لیے بتا دیا جائے کہ ہمارے یہاں کچھ روایتیں ایسی بھی جو روایتیں صحیح ہیں, لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ رمضان ہمیشہ 30 کا ہوگا. ایسی روایتیں ہیں کہ رمضان ہمیشہ 30 کا ہوگا, اور علماء آج تک نہیں سمجھ سکے ہیں کہ اس روایت کے اندر کیا راز ہے, کیا ایسی چیز ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آئی. ادھر بھی روایتیں ہیں, وہ روایتیں بہت زیادہ ہیں کہ رمضان اور عید کا دار و مدار رویت پر ہے, عادت پر نہیں, چاند دیکھنے پر ہے. اس پہ نہیں ہے کہ 30 دن ہونے چاہیے یا 29 دن. لیکن کچھ ایسی بھی روایتیں ہیں, اور یہ بھی 4-5 کہ رمضان کا مہینہ ہمیشہ 30 کا ہوگا. یہ انداز ہے ان روایتوں کا, جیسے ہمارے بوری حضرات کہتے ہیں, وہ ان روایتوں کو لے کے بھی آتے ہیں کبھی کبھار ہماری کتابوں سے نکال کے. تو جیسے ہمارے بوری حضرات کہتے ہیں کہ چاند رمضان کا مہینہ فکس ہے ہمیشہ 30 کا ہوگا, تو یہاں پہ یہ دو قسم کی روایتیں. مگر اجماع شیعہ قائم ہو گیا تو دوسرے قسم کی روایتوں پر عمل نہیں کرنا ہے, پہلے قسم کی روایتوں پہ عمل کرنا. اب یہ اجماع کس طرح قائم ہوا, اس کی تو پوری تفصیل اصول فقہ کی بڑی بڑی کتابوں میں ہے. مجھے تو صرف آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کرنا ہے شیعہ کا, کہ کس طرح فتاوی دیے جاتے ہیں, مجتہدین کام کرتے ہیں. اب یہ ایک بات آ گئی یہاں پر کہ اجماع شیعہ کی بھی مخالفت کرنا حرام ہے, لیکن اس سے انسان کافر نہیں ہوتا, صرف اسلام کے دائرے سے نکلتا. تو ہو سکتا ہے کبھی آپ کا کوئی بوڑھی دوست آپ کو ٹکرا جائے اور وہ یہ دو حدیثیں ہماری کتاب سے نکال کے آپ کو دکھائے کہ تمہارے امام نے کہا کہ 30 دن کا رمضان ہونا چاہیے, اس سے کم ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ مسئلہ اجماع سے حل ہوتا کہ ہمارے یہاں کیونکہ اجماع کی بھی حجت کا مقصد یہ کہ ماننا پڑے گا جس کی اجماع بھی حجت ہے, اس لیے ان حدیثوں کو ہم چھوڑنے سے مجبور. یہ اجماع کی دو قسمیں ہوئیں کہ اجماع یا مسلمانوں کا ہوگا اس کو انکار کرنے سے، جیسے میں اور اس مسئلے کو واضح کر دوں کہ بوری حضرات بھی اس اجماع کی مخالفت کر رہے ہیں اور قادیانی بھی اجماع کی مخالفت کر رہے ہیں، مگر قادیانیوں کو ہم کافر کہتے ہیں، بوریوں کو ہم کافر نہیں کہتے ہیں. یہ فرق کیسے ہوا؟ جبکہ دونوں کا گناہ ایک ہی، دونوں اجماع کے خلاف. فرق یہ ہوا کہ قادیانیوں نے اجماع مسلمین کی مخالفت کی اور بوریوں نے اجماع مومنین کی مخالفت کی. پہلے اجماع کی مخالفت کافر بناتی ہے، دوسرے کی مخالفت مذہب سے تو نکال دیتی ہے، نہیں فرقے سے تو نکال دیتی ہے، لیکن وہ رہتا مسلمان. یہ فرق بھی ذہن میں رکھیے، اس لیے کہ فرقہ کی گہرائی میں جب جائیں گے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ فرقے ایک ہی بات کہتے ہیں، مگر ایک کو کافر مانا جاتا ہے، ایک کو کافر نہیں مانا جاتا. اب یہ اجماع ہوگا. تیسری چیز، تمام علماء کا کسی ایک مسئلے پہ جمع ہو جانا، لیکن ایک شرط ہے اس کے اندر. وہ شرط یہ ہے کہ یہ اجماع یہ ظاہر کر رہا ہو کہ ان میں امام بھی شامل ہیں. بس یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، جسے میں سمجھانے جاؤں گا تو پورا سمسٹر نکل جائے گا. ہمارے یہاں اس اجماع کی حیثیت ہے، چاہے مسلمین کا اجماع ہو چاہے مومنین، کہ جس کے اندر یہ امکان ہو کہ امام موجود ہے. اگر کوئی ایسا اجماع بن گیا کہ معلوم ہے کہ اس میں امام نہیں، تو وہ اجماع ہمارے اعتبار سے بالکل بیکار ہے، چاہے مسلمانوں کا اجماع ہو چاہے مومنوں کا اجماع. چنانچہ خلافت کے مسئلے پر اجماع دو وجوہات سے بیکار ہے. ایک اس لیے کہ وہ ایسا اجماع ہے کہ معلوم ہے کہ امام کو اس سے نکال کے اجماع کیا گیا، اور دوسری بات یہ کہ اجماع جو ہے وہ بہرحال قرآن اور حدیث متواتر سے نہیں ٹکرا سکتا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت آئے اور سارے مسلمان علماء اجماع اس کے خلاف کر دیں. اسی طرح حدیث متواتر کے خلاف بھی اجماع نہیں ہو سکتا. یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے کہ اجماع سب بیکار ہو جاتا ہے، وہی اجماع جو آج اتنا اہم ہے کہ اس سے ہم کسی کو کافر اور مسلمان بناتے ہیں. دو صورتوں میں یہ اجماع اتنا بیکار ہے کہ ہم اسے کوڑے کے ڈھیر میں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. پہلا وہ اجماع کہ جس کے اندر سے یقین ہو جائے کہ امام نہیں، امام اس اجماع میں شامل نہیں، وہ اجماع بیکار ہے. اور دوسرا وہ اجماع جو قرآن کی آیت کے یا متواتر حدیث کے خلاف، وہ اجماع بھی بالکل بیکار ہے. خلافت کا اجماع ان دو وجوہات سے بیکار ہے. جب مسلسل حدیثیں موجود ہیں مولائے کائنات کی امامت کے لیے، اب ایک نہیں لاکھ اجماع بھی ہوں تو وہ اجماع کی کوئی حیثیت نہیں. اصول فقہ تیسرا مسئلہ آتا ہے اجماع، یعنی اب جب مجتہد فتویٰ دیتا تو قرآن اور حدیث کو دیکھنے کے بعد اسے یہ بھی دیکھنا پڑتا کہ جو فتویٰ میں دینے جا رہا ہوں یہ اجماع مسلمین کے بھی خلاف نہ ہو، اجماع مومنین کے بھی خلاف نہ ہو، لیکن وہ والا اجماع کہ جس کی کوئی اہمیت اور حیثیت ہے. کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا، کچھ اجماع بالکل بیکار ہوتے ہیں، ان کو نام دے دیتے ہیں اجماع کا، وہ اجماع نہیں. اچھا، اب اجماع کے بارے میں میں ایک تاریخی بات بتا دوں. یہ بہرحال جتنے طالب علم قم نجف میں پڑھتے ہیں سب کو یہ بات بتائی جاتی ہے. میری خواہش یہ ہے کہ اگر آپ وہاں کے مدارس میں داخلہ نہ لے سکیں تو کم سے کم وہاں کی جو اس قسم کی چیزیں ہیں وہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہیں. تو اجماع کی کیا تاریخ ہوئی کہ جس میں سارے علماء متفق ہو جائیں؟ اگر مسلمانوں کے علماء متفق ہو رہے تو وہ اجماع نمبر ایک مسلمین، مومنین کے یعنی شیعہ علماء متفق ہو رہے تو وہ اجماع نمبر دو. اب مجتہد کا کام کیا ہے؟ کہ وہ کبھی اجماع کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا. یعنی جس طرح قرآن کے خلاف کوئی مجتہد فتویٰ نہیں دے سکتا، حدیث متواتر کے خلاف کوئی مجتہد فتویٰ نہیں دے سکتا، اسی طرح اجماع کے خلاف بھی کسی مجتہد کو فتویٰ دینے کا حق نہیں. تو مجتہد کو پہلے دیکھنا پڑتا کہ جس مسئلے میں میں قدم رکھ رہا ہوں کیا اس میں اجماع ہے یا نہیں. آغاز کوئی نے جب چاند کا مسئلہ بیان کیا تو پہلا اعتراض یہی ہوا کہ آپ اجماع کے خلاف فتویٰ دے کر گناہ سے مرتکب ہوئے ہیں. اگر جان بوجھ کر یہ غلطی کی ہے تو گناہ، اور اگر بھول گیا تو اس کو کہتے ہیں سہو، آپ سے بھول ہو گئی. تو آغا خوئی نے جب اس کا جواب دیا تو آپ خود دیکھیں، آغا خوئی کا اگر وہ کتاب سے آپ کے پاس ہو، جان ثابت ہونے کا بیان حدیثوں کو بعد میں بیان کیا، پہلے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ میں نے اجماع کی مخالفت نہیں کی، کیونکہ ایسا کوئی اجماع ہمارے پاس ہے نہیں. اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے اجماع کی مخالفت نہیں کی، انہوں نے تین فتوے پیش کیے کہ مجھ سے پہلے فلا 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 عالم یہ فتویٰ دے چکے ہیں. تو ایک عالم بھی اگر فتویٰ دے دے تو اجماع نہیں ہوتا، اجماع کا مقصد سب کا متفق ہو جائے. اچھا، اب جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت کی مناسبت سے تو بات مکمل ہو گئی، لیکن ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ شیعہ علماء کے جو اجماعی مسئلے ہیں وہ بہت کم ایسے مسئلے ہیں کہ جس میں شیعہ علماء کا اجماع، لیکن کتابوں میں بہت زیادہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں مسئلے میں اجماع ہے، فلاں مسئلے میں اجماع. دیکھیے، ایک میں بہت ہی باریک بات بتانے جا رہا ہوں کہ اجماع کا مطلب کیا ہے. علماء کسی مسئلے سے جمع ہو جائیں، اگر کبھی علماء جمع نہ ہو، مقلدین جمع ہو جائیں، عالم سے مطلب کیا ہے جو فتویٰ دے سکے، وہ کہے کہ ہاں یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا، وہ اجماع کہلاتا ہے. اگر جن میں صلاحیت نہیں ہے فتوے، وہ لوگ جمع ہو جائیں، جیسے ہم اور آپ ہیں، کہ ہم لوگ آج کسی ایک مسئلے میں سب جمع ہو جائیں کہ شیعہ کا یہی مسئلہ ہے، یہ اجماع بالکل بیکار. اجماع نہیں، کیونکہ جاہلوں کا جمع ہونا یا ایسے عالم کا جمع ہونا کہ جو مستعد نہیں ہے وہ بیکار. ہماری کتابوں میں بہت سارے ایسے اجماع، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مسئلہ اجماع ہے، یہ مسئلہ اجماع ہے، یہ مسئلہ اجماع، جسے علماء نے کہا ہے کہ یہ غلط لکھا گیا ہے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، آپ سن لیجیے. ہماری تاریخ میں 5ویں صدی ہجری میں ایک ایسی جینیس شخصیت گزری کہ جس کے علم کو تمام دنیا نے اس طرح مانا کہ خود بخود اس کے روح میں آ گئے، ان کے مرغوبیت میں آ گئے، اور وہ شخصیت کی شیخ الطائفہ ابو جعفر الکوفی، جن کا لقب شیخ الطائفہ، پورے شیعوں کے شیخ. اور خالی شیخ سے جب کہا جائے تو اس سے مراد شیخ کوفی ہوتی، شیخ کوفی کی شخصیت ہے. یہ وہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے نجف میں حوضہ علمیہ قائم کی، سے پہلے ساری تعلیم بغداد میں ہوتی تھی. یہ اتنی بڑی شخصیت تھے کہ خلیفہ مسلمین نے اپنے دربار میں ان کے لیے کرسی رکھ دی تھی. کسی شیعہ عالم کا اس زمانے میں یہ احترام ناقابل یقین تھی، اتنا ہی بڑا علم کا پہاڑ ہو کہ دنیا کو ماننا پڑ. یہ شیخ کوفی اتنی عظیم شخصیت تھی کہ چھا گئے ساری شیعہ پر. اور پھر مخلص، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اخلاص دیکھا جاتا، وہ واقعہ پیش آیا جو ان کی ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی. اس کتاب پر بعض علماء نے اعتراض لکھنا چاہا، چار عالم تھے الگ الگ، چاروں نے رات کو ایسی ساتھ دیکھا کہ مولا کائنات کے دربار میں شیخ کوفی بیٹھے اور مولا کے ہاتھ میں شیخ کی وہی کتاب ہے، اور مولا ان علماء سے کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھو. سمجھ گئے کہ مولا نے اس کتاب کو قبول کیا. اتنی بڑی شخصیت ہے شیخ کوفی کی کہ ایک غیر معصوم کی کتاب کو معصوم قبول کرتے. تو اس کا ایک نقصان بھی ہوا، یعنی یہ جو شیخ کے سارے فضائل سامنے آئے، اس کا ایک نقصان بھی ہوا. اس میں شیخ کا کوئی قصور نہیں، وہ یہ ہوا کہ شیخ کوفی کے بعد جتنے بھی مجتہدین شیعہ میں پیدا ہوئے، جب وہ کسی مسئلے میں فتویٰ دینے جاتے تھے تو گھبرا جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم فتویٰ، ہم سے پہلے شیخ نے ایک فتویٰ دیا، اگر ہم کو وہی فتویٰ دینا ہے جو شیخ نے دیا ہے تو محنت کرنا بیکار، اور اگر ہم اپنی رائے قائم کرنا جائیں اور وہ رائے شیخ کے خلاف چلی گئی تو اتنے بڑے عالم کے خلاف ہم کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں. وہ اس چیز کو بھول گئے کہ فتوے کا اختلاف کوئی شخصیت کا اختلاف نہیں. جیسے آج بعض جگہوں پر آغا خمینی کے بارے میں بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، بھائی فلا مسئلے میں آغا نے یہ کہہ دیا ہے، آگے کچھ نہیں بول سکتے. تو فتوے میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اگر اس کو مان لے تو شیعہ ختم ہو جائے گی. شیعہ سے توسی کے بعد ایسا ہی ہوا کہ بھائی اب ہر عالم کو تھرتری آ جاتی ہے اس کے جسم پر، کہاں پھٹتا شیعہ کے بعد ہم کیسے فتوا دیں. 80 سال گزر گئے، 80 سال میں کم سے کم 3 جنریشن آتی ہیں اور مجتہدین کی تو 5 جنریشن گزر جاتی ہیں، تو تقریباً 5-6 جنریشن گزر گئے 100-125 لوگ. ان سب نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ جو مسئلہ ان کے سامنے رکھا جاتا وہ کہتے تھے ہم وہی کہہ رہے ہیں جو شیخ نے کہا، ہم وہی کہہ رہے ہیں جو شیخ نے کہا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باپ کے اندر جب علماء بیٹھے مسائل کو جمع کرنے تو دیکھا بھائی کھلا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں 500 علماء کہہ رہے ہیں کہ مثلاً یہ چیز واجب، تو یہ تو اجماع ہو گیا، سنا کہ اس کو مان. مگر اب جب تاریخ کو پڑھا لوگوں نے تو پتا چلا کہ نہیں، غلطی ہوئی، وہ جو 500 علماء ہیں وہ اجماع نہیں، کیونکہ اس نے فتویٰ تو صرف شیخ نے دیا، باقی سب نے فتویٰ ہی نہیں دیا، وہ تو آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کرتے چلے گئے. تو وہ اجماع نہیں ہوتا، اجماع ہوتا ہے مجتہدین کا جو فتوے میں اجماع کرے. یہ نہیں کہ ایک مجتہد کوئی کہہ دے، 500 مجتہد اس کو مان لے تو ہم کہیں یہ اجماع ہو گیا. تو شیخ کے دوسری کے بعد، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ شیخ کوفی کے بعد مجتہدین بھی مقلدین بن گئے تھے، ہر مجتہد شیخ کی تقلید میں آ گیا تھا، چنانچہ ان کی رائے بالکل بیکار. ہاں 80 سال کے بعد شیخ کوفی کے پر نواسے ابن ادریس سے ہلی، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب السرائر، کہا کہ یہ کیا بے وقوفی، شیخ کا مقام اور عظمت اپنی جگہ معصوم تو نہیں، اور امام نے ہم تو اجتہاد کا حکم دیا، ہم اپنی رائے دیں گے چاہے شیخ کے حق میں جائے یا شیخ کے خلاف. چنانچہ اس کتاب شیعت میں جو جمود آ گیا، جو ایک اجتہاد ختم ہو گیا، اس سلسلے کو توڑا اور دوبارہ ایک زندگی پیدا کر دی شیعت. اس اعتبار سے ابن ادریس کا بڑا بلند مقام ہے ہماری فقہ. لیکن ابن ادریس کے بارے میں ایک عجیب بات کہی جاتی ہے. ابن ادریس کے بارے میں یہ کہا جاتا بھی بڑی عظیم شخصیت، مگر ان کو جوانی میں موت آ گئی. یہ آثار وزیر، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سمسٹر کے جملے، آثار وزیر کے اوپر آ گئے، گناہ وزیر کے اوپر آ گئے. کیونکہ جب اتنی بڑی شخصیت شیخ کوفی کی چلی آ رہی، شیعت مردہ ہو گئی ایک طرح سے، کوئی عالم اجتہاد کرنے کو تیار نہیں، کوئی اپنی رائے دینے کو تیار نہیں، ابن ادریس کو یہ ماحول توڑنا. مگر جب یہ کتاب لکھنا شروع کی تو انہوں نے سوچا کہ ماحول توڑنے کا طریقہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ ریسرچ کرو، شیخ کی جو غلطیاں وہ ضرور دنیا کے سامنے لاؤ، تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے، دنیا کا مطلب شیعہ دنیا، ان کو پتا چلے کہ شیخ معصوم نہیں ہے، انہوں نے بھی غلطیاں کی. اور یہ بہرحال ضروری بھی تھا، شیخ کی اگر غلطیاں نہ لائی جاتی فتووں میں کردار کی غلطیاں نہیں، علم کی غلطیاں، تو وہی بات رہتی کہ لوگ ابن ادریس کو کیوں مانتے. جب شیخ کی غلطیاں انہوں نے بیان کرنا شروع کی تو جسارت کر گئے، گستاخی کر گئے، کئی جگہ شیخ پر بلا وجہ تانا دے دیا، کہیں بلا وجہ اعتراض کر دیا، کہیں شیخ کی خدمت میں توہین کر دی. صرف ان کی نیت نہیں ہے کہ یہ جو لوگوں نے شیخ کے ہر مسئلے کو امام کی طرح مانا ہے یہ غلط، مگر اس میں قلم بہک گیا، جوانی کا زمانہ ہے، قلم بہک گیا، کئی جگہ شیخ پر اعتراض ہو گئے. جبکہ شیخ بیچارے کا اس میں کیا قصور ہے، انہوں نے تو نہیں کہا کہ میرے بات کوئی اجتہاد نہ کر، لیکن انہوں نے شیخ پہ زیادہ اعتراض کیا. اور ہمارے تمام حوزہ علمیہ میں یہ بات موجود، تجربات میں شامل ہے کہ بڑے سے بڑا مجتہد اگر اپنے استاد پر یا اپنے سے ماقبل کے مرجع پر اعتراض، اس قسم کے اعتراض کرے جو گستاخی کے حد میں پہنچ جائیں، تو اس کے اوپر آثار وزیر ضرور مرتب ہوتے ہیں، یعنی اس کو جوان مرگ ہو جانا پڑتا، جوانی میں اس کی موت آ جاتی. یہ مسلم مانی ہوئی چیز ہے جو اپنے استاد فقہی کی توہین کرے. کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش ہوئے ہیں جن میں ابن ادریس سے ہلی کی جوان مرگی بھی اسی کا ایک ثبوت. اور اس کے اندر تو بعض اوقات ہماری بڑی جینیس شخصیتیں ختم ہو گئیں. مثلا آج سے 150 سال پہلے ایک عالم گزرے ہیں، مرزا حسین قندی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب القوانین، یہ اصول فقہ کے قوانین. کتاب اتنی مشکل کتاب کہ مجتہدین اس کو نہیں سمجھ پاتے، اوزہ علمیہ کے نصاب سے اس کو خارج کر دیا گیا کہ مراجع کے علاوہ سے عام مجتہد بھی اس کو نہ سمجھ پائے. اور یہ وہی کتاب کہ جس کے بارے میں اکثر مراجع یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کا ایک صفحہ بھی کوئی ہمیں سمجھ کے سنا دے تو ہم گواہی دینے کو تیار ہیں کہ وہ مجتہد بن چکا. اتنی مشکل کتاب ہے یہ. مرزا حسین قمی نے لکھی، 70-80 سال کی ان کی عمر تھی، جب علم کی انتہا پر پہنچے تب اس کتاب کو پیش کیا. واقعا ایک معجزہ، علم کا معجزہ. ان کے ایک شاگرد تھے جنہوں نے 25 سال کی عمر میں اپنے استاد کی کتاب کا جواب لکھا، کتاب الفصول. 24-25 سال کی عمر کیا ہوتی، یہاں تک کئی ایسے طالب علم ہوں گے جو اس عمر کے قریب پہنچ رہے ہوں، اس میں ایک ایسی کتاب کا جواب لکھنا جو 80 سال کے علم کے بعد لکھی گئی اور جس کو آج تک مجتہدین سمجھ نہیں سکتے ہیں، جواب دینا تو دور کی بات ہے. بڑے بڑے مجتہدی کی بات چھوڑ کر جو باقی اجتہاد میں داخل ہو رہے ہیں، کتاب کا جواب تو چھوڑیے، کتاب کو سمجھنا ان کے لیے مشکل ہے. جیسے مثلا میں یہاں اصول فقہ بتاتا ہوں، ایک تو ہوتا ہے کہ پہلے یہ سمجھ میں آئے پھر آپ کے ذہن میں اس پر اعتراض پیدا ہو. جس کو سمجھنا مشکل ہے اس کا جواب 24-25 سال کی عمر میں انہوں نے لکھا، لیکن وہی بات کہ بچپنے کی عمر سے جواب لکھنے میں اپنے استاد کی توہین کر کے جگہ جگہ، یہ بالکل غلط تھا، یہ بے وقوفی کے عالم میں لکھا میرے استاد نے، یہ میرے استاد نے نیند کی حالت میں لکھ دیا، اس انداز سے جواب دیا. سنا کے کتاب لکھی، جواب میں فصول، اور اگلے سال ان کا انتقال ہو گیا. کہ آج کا علماء کہتے ہیں کہ جو 25 سال میں اتنا ذہین تھا، اگر وہ ایک عام عمر 70 یا 80 سال پا جاتا تو اتنا بڑا شیعت کو فائدہ اس سے ہوتا، اتنی تیزی سے شیعت ترقی کر کے چلی جاتی کہ آج ہم 200 سال آگے ہوتے. لیکن اپنے استاد کی توہین کرنا، یہ عہدہ علمیہ کا مانا ہوا اصول ہے کہ اس کے آثار وزی ضرور ہو سکتا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں گناہ نہ ہو، آثار تکلیفی نہ ہو. کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ نیت نہیں تھی، یہ دوسرے انداز سے لکھ رہے تھے، مگر آثار وزی تو مرتب ہوتے ہیں. تو خیر میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ہماری شیعت کے پاس اجماع کم، جو بہت سے اتنا مشہور ہو گئے وہ شیخ کے طوسی کی وجہ سے مشہور ہو گئے, جنہیں آج کے علماء نے توڑ توڑ کے ختم کر دیا کہ یہ اجماع نہیں ہے, غلط. اسے بھی آپ دیکھیں گے کہ آج کل بہت سے ایسے فتوے آ جاتے ہیں جو پرانے زمانے کے لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے آج تک سنا ہی نہیں تھا, اس لیے کہ بہت سے اجماع ختم ہو گئے. جب اجماع ختم ہو گئے تو اب اس کے خلاف مستحد فتوا دے سکتا, ورنہ اصل مسئلہ تو یہ کہ اگر مستحد قرآن اور حدیث سے ایک مسئلہ سمجھ رہا مگر اجماع اس کے خلاف ہے تو وہ اپنے مسئلے کو نہیں پیش کر سکتا, اس کو رک جانا پڑے گا, کیونکہ اجماع کی مخالفت ہمارے یہاں بالکل حرام. اچھا, یہ میں نے ایک پہلو آپ کے سامنے واضح کیا ہے. اجماع کی دو قسمیں اور ہیں جو پچھلے سمسٹر میں آ گئی ہیں, وہ مجھے نہیں بتانا. اجماع بسیط اور اجماع مرکب, یہ پچھلے سمسٹر میں آ گیا. اس کے بعد آئیے چوتھی چیز, یعنی مجتہد کے فتویٰ دینے کے طریقے کو دیکھیں. وہ قرآن اور حدیث سے ایک مسئلہ نکالتا ہے, پھر یہ دیکھتا ہے کہ جو مسئلہ میں نے نکالا یہ اجماع کے خلاف تو نہیں جا رہا, اگر اجماع کے خلاف ہے تو مسئلے کو وہ رکھ لے گا اپنے پاس اور اجماع کو مانے گا, یا تحقیق کرے گا کہ یہ اجماع صحیح ہے یا غلط ہے. اگر پتہ چلا کہ اجماع صحیح ہے تو اپنے مسئلے کو اپنی جیب میں ڈالنا پڑے گا, اور اگر پتہ چل گیا کہ نہیں اجماع غلط ہے, لوگوں نے کہہ دیا, لوگوں سے مطلب مجھ سے پہلے کے مجتہدین نے کہہ دیا کہ اجماع مگر انہوں نے غلط فہمی میں کہا, تو پھر وہ اس اجماع کو پہلے توڑ دے گا اور اس کے بعد اپنا فتویٰ دے گا. چوتھی چیز ہمارے یہاں آتی ہے عقل. عقل کی مدد سے فقہ کو کس طرح حل کیا جاتا ہے. عقل, عقل کا مطلب کیا ہے؟ عقل کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے عقلی اصول کہ جنہیں ساری شیعت نے مانا ہے کہ یہ حجت ہے. ان میں سے بہت سو کا تذکرہ پچھلے سمسٹر میں ہو چکا ہے, اس لیے میں ان کو دہراؤں گا تو, کیونکہ یہ اس دفعہ کا موضوع الگ لیکن بہت مختصر ہے. سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے استصحاب, یہ پچھلے سمسٹر میں آ گیا. استصحاب کے معنی یہ کہ اگر آج ایک چیز ہمارے سامنے کسی حالت میں ہے اور ہمیں شک ہو رہا ہے کہ کل بھی یہ اسی حالت میں تھی یا نہیں, آج سے دو دن پہلے, چار دن پہلے, چھ دن پہلے, تو ہم استصحاب کریں گے, یعنی یہی کہیں گے کہ جو کسی چیز کی آج حالت ہے وہی اس کی حالت پہلے بھی ہوگی, شک کی حالت ہے. یا الٹا مسئلہ کہ دو دن پہلے ہمیں پتا تھا کہ ایک چیز ہے, آج شک ہو رہا ہے کہ باقی رہی یا باقی نہیں رہی, تو اسی دو دن پہلے کے حکم کو اب تک لانا. جیسے میں نے اس کی مثال پچھلے سال دی, صبح ہم کو یقین ہے کہ ہم نے اپنے گھر کی ٹنکی کو پر کر لیا, دوپہر کو شک ہو رہا ہے کہ یہ پر باقی رہا یا نہیں رہا, اب ہم کیا کریں گے؟ واجب نہیں ہے کہ جا کے ٹنکی میں جھانک کے آؤ, استصحاب کریں گے, یعنی یہ سمجھیں گے کہ جو صبح کی حالت ہے وہی حالت اب تک باقی چلی آ رہی ہے. یا مثلا ایک عورت ہے, وہ ہم کو دو سال پہلے ملی تو شادی شدہ تھی, آج دو سال کے بعد یا تین سال کے بعد مثلا اس کے رشتے کی بات آ رہی, ہمیں شک ہو گیا کہ نہیں ایسا تو نہیں کہ ابھی اس کا پہلا شوہر موجود, وہ نکاح باقی ہے یا باقی نہیں ہے, اس سے صاف کریں اب تک وہ نکاح چلا رہا, اب تک ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ نکاح باقی ہے. تو اس حساب کا مطلب کیا ہے کہ آج ایک یقین ہے, ماضی کا پتہ نہیں, ماضی کے بارے میں شک کی حالت. جیسے مثلا آج ایک آدمی کو ہم نے دیکھا, یہ یقین ہے کہ یہ آدمی آج جو ہے مسلمان, شک ہو رہا ہے کہ دو سال پہلے مسلمان تھا یا نہیں, یہ شک جو ہو رہا ہے کیونکہ اس نے مثلا دو سال پہلے اس مردے کو غسل دیا تھا, اگر وہ کافر تھا تو وہ غسل بالکل بیکار تھا, تو اب ہم استصحاب کریں گے, آج مسلمان ہے تو دو سال پہلے بھی مسلمان ہے. یا جیسے نہیں, میں اور واضح مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے. آج ہم کو کچھ مسئلے پتا چلے نماز کے, یہ نماز میں یہ بھی واجب ہے, یہ بھی واجب ہے, یہ بھی واجب ہے. اچھا, بہت سے مسئلے نماز کے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کو اس کا نام نہیں معلوم ہوتا لیکن وہ عمل کرتا آ رہا, مثلا قیام متصل بر رکوع. ہمارے معاشرے میں 100 میں 10 آدمیوں کو معلوم ہوگا کہ یہ کسے کہتے ہیں, لیکن اس کی پابندی کرنے والے 100 میں 99 سب اس قیام متصل بر رکوع پہ عمل کرتے ہیں, معلوم کسی کو بھی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے. تو فرض کیجئے کہ آج آپ کو پتا چلا کہ اسلام میں قیام متصل بر رکوع, اب یہ تو پتا چلے گا آج کے ہاں یہ ہے, آج جو نماز پڑھی اس میں اس کا خیال رکھا, شک ہو رہا ہے کہ آج سے پہلے جو نمازیں پڑھی تھی اس میں بھی اس کا خیال رکھا یا نہیں رکھا, استصحاب کریں. آج کی نماز کے بارے میں تو یقین ہے کہ اس نے قیام متصل بر رکوع کا خیال رکھا, استصحاب کریں گے. جو پیچھے کی نمازوں کے بارے میں شک نہیں ہے, سمجھیں گے اس میں بھی ہم نے قیام متصل بر رکوع کر لیا ہے اور وہ نمازیں ہماری بالکل صحیح, وہ نمازوں کو بالکل صحیح مانا جائے. آج ہم نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ نمازی, ان کے انتقال کے بعد شک ہو گئے کہ جوانی میں پتہ نہیں نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے, آج تو ٹھیک ہے وہ پڑھ رہے ہیں, جوانی میں پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے, اس کی صاف کریں, آج پڑھ رہے ہیں تو جوانی میں بھی پڑھتے ہوں گے. یہ ہمارے یہاں ایک اصول ہے عقلی اصول ہے اس کو ماننا پڑے گا. اور اس کا الٹا جو ہے وہ میں نے پچھلے سال زیادہ تفصیل سے سمجھایا تھا, اس لیے میں نے اس کی ایک ہی مثال بھی قربانی کہ اگر کسی چیز کے بارے میں صبح شک ہو, صبح یقین ہو, شام کو شک ہو جائے, تو پھر صبح والے یقین کو پھینک کے شام تک لایا جائے گا. یہ میں نے پچھلی دفعہ مثال دی تھی لاسٹ سیمسٹر, اور اس کا الٹا مسئلہ آج میں سمجھا رہا ہوں. اسی طرح اس کا الٹا مسئلہ ہے کہ آج اگر کسی چیز کے بارے میں یقین ہے, شک ہو رہا ہے کہ دو دن پہلے, چار دن پہلے, چھ دن پہلے بھی یہ چیز اسی طرح تھی یا نہیں, تو اس صورت میں استحساب کریں گے آج ہے تو چار دن پہلے بھی یہ چیز اسی طرح سے ہوگی. یہ پہلی چیز استحساب ہے, اس کی تفصیل آ گئی. دوسری چیز براءت. براءت کے معنی ہر انسان اللہ نے آزاد پیدا کیا, کچھ اس پر واجبات و حرام نہیں ہے جس کا یقین نہ ہو اس کے علاوہ. اصل براءت یعنی انسان آزاد, بری. یہ پچھلی دفعہ پورا ایک سیمسٹر اس پہ, پوری ایک تقریر اس پہ گزر گئی تھی, اتنا ہی مجھے بتانا. اچھا تیسری جو چیز اب آ رہی, تیسری اور چوتھی چیز بھی پچھلی دفعہ گزر گئی, مگر اس سے مجھے ایک نیا مسئلہ نکالنا ہے آج کے لیے, اس لیے ان چیزوں کی تکرار کو ذرا برداشت کر دی. تیسری چیز ہے مفہوم. مفہوم آپ نے اردو میں اکثر سنا ہوگا, بھائی میں تمہارا مفہوم سمجھ گیا, یا بھائی میں نے تمہارا خط تو پڑھا مگر مفہوم سمجھ میں نہیں آیا, میں نے وہ کھلا کتاب پڑھی توضیح المسائل میں پڑھ تو لیا خود کے مسئلے, مفہوم سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہا جا رہا. تو ہمارے یہاں تیسری اپنی دلیل ہے مفہوم. اچھا مفہوم کی دو قسمیں, ایک کو کہتے ہیں موافقت, ایک کو کہتے ہیں مخالفت. یہ دیکھیے اصول فقہ کا مزیدار مسئلہ ہے, اس کو میں پہلے مختصر بیان کر دوں پھر اس کی مثال دوں گا تو شاید بات واضح. مفہوم موافقت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, اس کو ماننا پڑے گا, مفہوم موافقت کو ماننا واجب ہے. ویسے یہ چیز پچھلے سال آ چکی ہے مگر اس کا نام کچھ اور تھا. مفہوم موافقت کے دو نام, یہ بھی آپ سنیں گے تو یاد آ جائے گا کہ یہ تو پچھلے سال کی چیز ہے, مفہوم موافقت. اور ایک ہے مفہوم مخالفت. مفہوم مخالفت میں اختلاف ہے کہ اس کو مانے یا نہ مانے, لیکن آغائے خوئی کے نزدیک مفہوم مخالفت کا ماننا بھی واجب ہے. بہت مختصر بات ابھی اس کی تشریح سنیں آپ, لیکن تحریر جو لوگ کر رہے ہیں وہ ایک جملہ اور تحریر کر رہے ہیں کہ مفہوم مخالفت کلام خدا اور معصوم میں مانا جائے گا, کلام مجتہد میں نہیں مانا جائے گا. دیکھیے یہ ایک بہت بڑے توضیح کے مسئلے کو حل کرنے والی چیز ہے, یہ ابھی اس کی تشریح آتی ہے. تو مفہوم مخالفت میں ویسے ہی اختلاف ہے کہ اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا, لیکن جو علماء کہتے ہیں اس کو ماننا ہے, جن میں آغا کوئی بھی شامل ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ماننا ہے خدا اور رسول کے کلام, خدا اور معصوم کے کلام, عام انسانوں کے کلام میں یا مجتہد کے کلام میں مفہوم مخالفت کو نہیں مانا چاہیے. آئیے اب دیکھیں کہ یہ ہے کیا, یہ کیا راز. مفہوم موافقت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے انسان جو جملہ بولتا ہے, جو جملہ بولتا ہے وہ انسان کا کلام ہوتا ہے, جو کچھ انسان زبان سے نکالتا ہے جو اس کا کلام ہوتا ہے, جو اس کے الفاظ ہوتے ہیں, ایک تو ان الفاظ کا مطلب ہوتا ہے اور ایک ان الفاظ کے اندر چھپا ہوا مطلب ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ میں یہاں کرسی پر بیٹھا ہوں, یہ تو ہو گیا میرا کلام. اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ میں اپنے گھر پر نہیں, یہ میں نے اپنی زبان سے نہیں کہا کہ گھر پر نہیں, لیکن جب میں نے کہہ دیا کہ اس وقت میں سولجر بازار میں ہوں تو اس کا مفہوم یہ نکلا کہ میں اس وقت رضویہ کالونی میں نہیں. اب میں نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا, کوئی اگر مجھ سے بحث بھی کرے تو وہ مجھ کو پکڑ نہیں سکتا کہ میں نے کوئی ایسا جملہ کہا ہو, لیکن میرا یہ کہنا کہ میں اس وقت سولجر بازار میں موجود ہوں یہ میرا کلام ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ سولجر بازار میں ہوں تو نہ اس وقت رضویہ میں بھی نہیں ہوں, ناظم آباد میں بھی نہیں ہوں, کھارادر میں بھی نہیں ہوں. اچھا اس کا نام ہے مفہوم. مفہوم موافقت کہتے ہیں کہ امام نے ایک حکم دیا ہے, اب جو اس سے بڑھ کر حکم ہے اس کو خود بخود مان لینا, جو اس سے بڑھ کر حکم ہے اسے خود بخود مان لینا. یاد ہوگا آپ کو کہ پچھلے سال اس کا نام بتایا گیا تھا قیاس اولویت, یہ وہی چیز ہے جس کے دو نام ہیں. لیکن چونکہ آج مفہوم مخالفت مجھے سمجھانا تھا اس لیے میں نے اس کو ریپیٹ کر دی. قیاس اولویت, قیاس اولویت کیا ہو گیا جس کا نام مفہوم موافقہ. مثلا امام نے کہا, قرآن نے کہا ولا تقل لهما اف, والدین سے اف بھی نہ کہنا. پورے ذخیرہ حدیث میں ایک ایسی حدیث نہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ والدین کو جوتے مارنا گناہ, کوئی ایک حدیث نہیں. لیکن ولا تقل لهما اف کے قرآن کے حکم سے تمام مجتہدین نے فتویٰ دیتے ہیں, کہ جب اف کہنا بھی حرام ہے تو جو اس سے بھی سخت چیز ہے وہ کیسے جائز ہو جائے گی؟ یہ ہے مفہوم موافقت، کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ برا بھلا کہنا حرام ہے تو جوتے مارنا بھی حرام، توہین کرنا بھی حرام، مفہوم موافقت. یا اس کی دوسری مثال، میں مثال نہیں دینا، نئی مثال دے رہا ہوں تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے. شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہے، لیکن ایسے بہت کم لوگ ہوں گے کیونکہ اس بات کو پورے 8 یا 9 سال گزر گئے. کراچی میں ایک مسئلہ پیدا ہوا تھا پھر، جو صرف میرے ہی حد تک تھا، مجھے بتایا گیا تھا، میں نے اس زمانے میں رمضان کی خطاب القرآن کے ایک درس میں اس کو بیان بھی کیا تھا. وہ مسئلہ اس وقت بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، فقہی ذہن نہ تھا، اب شاید سمجھ میں آ جائے. مسئلہ یہ تھا، بہت یعنی مسئلہ تو بہت ہی مکروہ مسئلہ ہے، کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کی بیوی سے پہلے حرام کیا، گناہ کیا. اس کے بعد جب اس کے شوہر کو پتا چلا تو اس نے طلاق دے دی. اس شخص نے بڑا شرمندہ ہوا، بڑا نادم ہوا، بڑا پشیمان ہوا کہ میں نے کیا غلطی کر دی. اب اس نے یہ سوچا کہ اپنی اس غلطی کا کفارہ یہ کہ جس بے گناہ عورت کو میری وجہ سے طلاق ملی، میرے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے، اب کم سے کم میں اس کی یہ خدمت کروں کہ میں اس سے شادی کروں، جبکہ وہ عورت اس سے عمر میں بڑی بھی تھی اور اسٹیٹس کے اعتبار سے اس سے زیادہ پست، یعنی نہ شرافت میں اس کا میں مقابلہ تھا، نہ خاندان میں اس کا مقابلہ تھا، نہ شکل و صورت کے اعتبار سے مقابلہ تھا، مگر اپنے گناہ سے پشیمان ہو کر اس نے کفارہ ہی ادا کرنا چاہا. کہ ٹھیک ہے، بڑی عمر کی عورت، یہ لڑکا اچھا خاصا خوش شکل اسمارٹ قسم کا تھا لیکن بدصورت عورت، ایک تو اس کے ویسے ایک تو بچے ہو چکے ہیں، غریب خاندان کی اور پست خاندان کی، لیکن جو مجھ سے غلطی ہو گئی اس کے ازالے میں میں اس سے نکاح کرتا ہوں اور اب ساری زندگی اس گناہ کا میں کفارہ ادا کرتا رہتا ہوں. بڑی اچھی نیت، بڑی نیک نیت، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ گناہ پر گناہ. اس لیے کہ اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر والی عورت سے اگر زنا کیا جائے تو وہ جس نے یہ پہلے حرام کیا اس پر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، حرام مؤبدا، ابدی حرام، چاہے اس کا شوہر اس کو طلاق بھی دے. اب مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ بیچارہ مصیبت میں پھنس گیا کہ میں تو ایک نیکی کرنے گیا اور میں اس سے بڑی پریشان، کیونکہ واقعہ 10 سال پہلے پیش نہیں آیا، واقعہ پیش آیا تھا پاکستان بننے کے فوراً بعد. 10 سال پہلے جب حسینی تعبد کمیٹی کے اور اس قسم کے دوسرے درسوں میں یہ کچھ مسائل میں نے نکاح وغیرہ کے بتائے، اس نے سنا، جبکہ اس وقت تک اس کی دوسری شادی کو 20-22 سال ہو چکے تھے، اس کے لڑکے بھی جو پیدا ہوئے بڑے ہو گئے، لڑکیاں بھی بڑی ہو گئی. اب اس میں اتنی ہمت پیدا نہیں ہو رہی کہ میں کیسے اپنی بیوی کو چھوڑوں، دونوں بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہیں، اولاد کو کیا بتائیں، بیٹیوں کو کیا بتائیں، بیٹوں کو کیا بتائیں، خاندان والوں کو کیا بتائیں، لڑکیوں کے رشتے کیسے ہوں، یہ سارے مسئلے پیدا ہو گئے 20 سال پہلے ایک مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے. اور وہ اب پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ ارے میری تو بہترین نیت، میں نے اپنی جوانی اور زندگی کو کفارے میں گزار دی، مجھے کوئی سکون یا اطمینان تو نہیں ملا اس عورت کے ساتھ، مگر میں نے فقط کفارہ ادا کرنا چاہا اور اسلام نے میرے پر یہ مصیبت ڈالی. یہ اس وقت میں نے واقعہ خدا و قرآن میں بیان بھی کیا تھا کہ دیکھیے ایک مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے غلطی اس کی اپنی، اس طرح کفارہ توبہ بھی اپنی مرضی سے نہیں دی جاتی ہے بلکہ شریعت سے پوچھنا پڑتا، لیکن وہ کتنا پھنس گیا پریشانی، کیونکہ اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، اگر اس وقت یہ بات کھل جاتی تو سارا جو کچھ ہمارا ماحول ہے سارا وہ رشتہ ٹوٹ پھوٹ کر درم برم ہو جاتا. لیکن شریعت کا مسئلہ اپنی جگہ، جو گناہ اب تک ہوا وہ ہوا، یعنی 20 سال تک وہ نکاح ہی نہ رہا، 20 سال تک گناہ بغیر نکاح کے دونوں رہیں گے اور اب مزید رہیں گے تو اب بھی وہ حرام اور گناہ. اس وقت تک آقائے خمینی نے وہ فتویٰ بھی نہیں دیا تھا کہ جی نامحرم مرد کے سامنے عورت چہرہ کھول کے جا سکتی. تو یعنی اگر آپ باتیں ساری چیزیں رہ ذہن میں بٹھانی میں تو خالی یہ گھر میں رہنا غلط تھا بلکہ واجب تھا کہ یہ جو عورت ہے شوہر کے سامنے پردہ کر کے آئے، وہ مسئلہ نہ تھا کہ سارے حجاب میں رہے، کتنی بڑی پریشانی اس کے لیے تھی، وہ پورا تفصیلی مسئلہ میں نے بیان کیا تھا. تو وہ مسئلہ تو ضمن بات آ گئی تاکہ پوری اصول فقہ کی گفتگو آپ کو خشکی کی طرف بنا لے جائے. اب دیکھیں یہ جو مسئلہ
کہ جو انسان شوہردار عورت کے ساتھ زنا کرے تو یہ عورت اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یہ اپنے شوہر کا حرام نہیں ہے, جس کا اپنا شوہر ہے اس پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے کہ جس نے یہ گناہ کیا. یہ مسئلہ روایت میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے مفہوم موافقت, کیونکہ حدیث میں کیا مسئلہ ہے, حدیث میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, یہ حدیث میں یہ مسئلہ ہے, اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور ابھی عدہ ختم نہیں ہوا, طلاق کا رجی عدہ ختم نہیں ہوا, اس عدے کے دوران اگر اس کی یہ بیوی کسی سے زنا کرا لے یا زنا میں ملوث ہو جائے تو جو ضامن ہے اس پر یہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یہ امام نے جملہ بتایا کہ عدے کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے, کیونکہ عدے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک یہ پہلے شوہر کی نکاح میں ہے, کیونکہ جب تک عدہ ختم نہیں ہوتا شوہر اور بیوی میں وہ سارے حقوق ہیں کہ جو بغیر طلاق سے عام حالت میں شوہر اور بیوی کے حقوق ہوتے ہیں. اب علماء نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ جب طلاق والی عورت شوہردار سمجھا گیا ہے کہ ابھی اس کے شوہر کے اس کے حق سے باقی, پھر یہ کسی اور سے اگر پہلے حرام کر رہی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا اختیار کرنا پڑے گا. تو جب عدے والی عورت کے بارے میں اسلام یہ کہہ رہا کہ جو عدے میں نہ ہو, جس کے شوہر نے طلاق بھی نہ دی ہو, جس کے جو شوہر اپنی بیوی پر تمام حق رکھتا ہو, عدے والی عورت باہر طلاق کا سیوا تو سن دیجیے, تو جس نے طلاق کا سیوا بھی نہ سنا ہو, جس کا پورا اس میں تو یہ مسئلہ تک طریقے اور ثابت ہونا چاہیے, اصل کہتی ہے کہ اس میں تو مسئلہ اور سخت ہونا چاہیے. تو اب یہ فتویٰ علماء نے جو دیا, لیکن تازہ میں آپ کو یہ ڈیٹیل نہیں ملے, جو مسئلے ملے یہ تفصیل نہیں ملے. تو یہ جو دوسرا مسئلہ نکالا علماء نے کہ عام عورت جو شوہردار اس کے لیے وہ زانی کی حرام ہوگا, اس لیے کہ جب ادھر والی عورت کا زانی حرام ہو جاتا ہے تو شوہردار عورت کا عام حالت میں تو بے طریقے والا حرام ہونا چاہیے. یہ ہے مفہوم موافقہ کہ ایک حکم اسلام نے بتایا ہے, اب جو اس سے بڑا حکم ہے وہ خود بخود اس کے اندر آ گیا. جیسے اس کی ایک مثال اور دی ہے امام نے, ایک مثال اور بتائی گئی کہ اگر نجس پانی قلیل ہے اور اس میں نجاست کا ذرا سا بھی قطرہ گر جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے. اب اس سے یہ نتیجہ علماء نے نکالا کہ اگر اتنی نجاست گر جائے کہ قلیل پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے, اس کی میں روایت کر رہی ہوں, لیکن وہ تو بے طریقے کا علاج ہے جس کو کہ رنگ اور بو اور مزہ تو کوئی بھی ایسے پانی کو نجس کر دیتا, تو قلیل پانی تو اس سے چھوٹا, اس میں اگر رنگ اور بو اور مزہ بدلے جس میں خالی ایک قطرہ بھی اس کو نجس کرتا ہے, تو اگر ایسی نجاست گرے کہ رنگ اور بو اور مزہ بدلے تو یہ تو بے طریقے اولا, اس کو کہتے ہیں بے طریقے اولا, یعنی یہ تو اور زیادہ اس میں یہ حکم آنا چاہیے. اس کو تو تمام علماء مانتے ہیں کہ یہ بالکل ثابت ہے, اس کی پابندی واجب ہے. یعنی اب قرآن کی جتنی آیتیں ہیں, ایمان کی جتنی حدیث, اس میں جب ایک حکم آ جائے تو جو اس سے سخت حکم ہے, اس سے بڑا حکم ہے, وہ سب بخود ثابت ہو گئے. لیکن ایک ہوتا ہے مفہوم مخالفہ, اس کو ہم مفہوم موافقت کیا ہے, موافقت کیا جا رہے ہیں, کیونکہ اس میں پہلا اور دوسرا حکم ایک جیسا ہے. دیکھیے, ہم نے کہا والدین کو گالی دینا حرام ہے تو مارنا بھی حرام ہے. پہلا حکم جو قرآن میں آیا وہ بھی تھا حرام, دوسرا حکم جو ہم نے نکالا وہ بھی کیا ہے حرام, دونوں حکم ایک جیسے نکلے. یہ شوہردار عورت اور عدے والی عورت کا حکم, عدے والی عورت زانی پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام, یہ روایت میں آیا. تو جو مسئلہ ہم نے نکالا شوہردار عورت تو وہ کیا تھا, وہ بھی ہے مسئلہ, یعنی اس میں حرام کی بات ہے تو جو ہم نے نکالا مسئلہ اس میں بھی حرام کی بات ہے. کل پانی نجس ہو جاتا ہے رنگ بدلنے سے, تو قلیل پانی بے طریقے اولا نجس ہونا چاہیے. قلیل پانی کے نجس ہونے کا ذکر روایت میں نہیں, مگر ہم نے کل پانی کے مسئلے سے اس کو نکالا, لیکن دونوں میں ایک ہی مسئلہ نکلا, وہاں بھی نجاست کا مسئلہ نکلا, جہاں بھی نجاست کا مسئلہ نکلا. اسے کہتے ہیں مفہوم موافقت. یہ تو بالکل حجت ہے, اس کو ماننا پڑتا ہے. تو ایک ہوتا ہے مفہوم مخالفت, یہ چاہتی ہے کہ اصل روایت میں حکم دوسرا ہو اور جو اس کا نتیجہ نکل رہا ہو وہ حکم دوسرا, یعنی اصل روایت میں حکم ہو حرام کا تو نتیجہ نکل رہا ہو حلال, اصل روایت میں حکم ہو واجب کا تو نتیجہ نکل رہا ہو مطلب جائز کا. جس کے اندر نتیجے جو مسئلہ ہم نکال رہے ہیں اس میں الٹی بات کہی گئی اصل روایت کے الفاظ سے. جیسے سپاہ کی مشہور اور معروف اور بہت ہی زیادہ بحث والی جو مثال ہے وہ جس سے آغاز کوئی نے بھی نقل کیا اور باقی تمام علماء نے. قرآن کی ایک آیت ہے, دیکھیں یہ ایک آیت بڑی عجیب آیت ہے. اس آیت پر شیخ مرتضیٰ انصاری جیسے عظیم عالم نے 50 صفحے کی تفسیر اور آغاز کو نے تقریباً 150 صفحے کے قریب سے ایک آیت کی تشریح کی. آیت کتنی آسان, اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبین, اے ایمان لانے والوں جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو پہلے تحقیق کرو. بہت مشہور واقعہ ہے ولید ابن مغیرہ کا, پیغمبر اسلام نے جب یہ اسلام لا چکا تھا, منافق تھا ویسے تو, فتح مکہ کے بعد والا مسلمان, اس کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر فلاں قبیلے سے زکات لو. یہ وہاں گیا زکات لینے کے لیے, قبیلے والوں کو پتا چلا رسول کا پاسے جا رہا, خود استقبال کے لیے ڈھول وغیرہ کے ساتھ پورا مجمع نکلا. یہ گھبرا گیا, الٹے سب میں واپس آیا اور آ کر کہا, کیونکہ جس قبیلے میں رسول نے بھیجا زبان جاہلیت میں اس کے کسی آدمی کو بھی مار چکا تھا, اور آج کل جو منگل کو کھڑا کر کے کلاسیں چل رہی ہیں اس کے اندر ہی میں بار بار بتا رہا ہوں کہ زبان جاہلیت میں جس نے قتل کیا اب اس کو ہر وقت ہوشیار رہنا پڑتا ہے, کبھی مقتول میں خطرات کا موقع ملے گا وہ ہمیں نہیں چھوڑیں. تو یہ قبیلے میں کبھی جاہلیت میں قتل کر چکا تھا, جب وہ قبیلہ بھی جاہل تھا, جاہلیت میں تھا, یہ بھی جاہلیت میں تھا, اب وہ بھی اسلام لا چکے, یہ بھی اسلام لا چکا, مگر دل میں تو ڈر ہے, سچے دل سے تو اسلام نہیں آیا, احساس نہیں ہے کہ اسلام کس طرح لوگوں کو بدل دیتا. تو یہ سمجھا کہ قبیلہ والے اس پہ اٹیک کرنے آ رہے ہیں, فوراً واپس گئے, اور جانے کے بعد بجائے اس کے کیسے علاقے میں بتاتا کہ اللہ کے رسول یہ ہو گیا, مجھے ڈر محسوس ہوا, پتا نہیں کیا بات. کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول میں گیا, انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. کہتے ہیں زکات وکات نہیں ہے, ہم تو لشکر لے کے مدینے کو تباہ کر دیں. وہ لوگ مدینے کو تباہ کرنے آ رہے ہیں, اور مسلمان بھی جوش میں آ گئے, اور خصوصیت سے اتنی کہ مکہ فتح ہونے کے بعد تو مسلمان ایک سپر پاور تھے, اب کس قبیلے کی ہمت ہے کہ ان کی توہین کر, جوش میں آ گئے, اللہ کے رسول یہ کیسا قبیلہ, ہم اس کا مقابلہ کریں گے. سب مدینے میں تیاری ہو گئی, غیرت دلا جا رہی ہے, نکلا ہے اس نے مسلمان, اس قبیلے نے مسلمانوں کی عزت پہ حملہ کر دیا اور پیغمبر کی توہین کر دی اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. قرآن کی آیت نازل ہوئی, اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبین, اے مسلمانوں جب فاسق کو خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کرو, پھر عمل کرنا. ولید ابن مغیرہ کو قرآن نے فاسق کہا کہ تم خود جانتے ہو یہ فاسق و فاجر, سنا کہ یہ آیت نازل ہوئی, اس کے بعد مسلمانوں کا جوش ٹھنڈا ہوا, ادھر قبیلے والے میں گھبرا گئے کہ رسول کا قاصد الٹے قدموں چلا گیا, یہ ہمارا دشمن ہے, تو الٹی سیدھی بات نہ لگا دی, ساری زکات لے کے خود مسجد نبوی میں آئے کہ اللہ کے رسول ہم حق دینے سے انکار نہیں کر رہے. یہ سارا واقعہ پیش آیا, قرآن کی آیت آ گئی کہ فاسق جب کوئی خبر دے تو تمہیں تحقیق کرنا ہے, اور یہ بات تو بالکل واضح, لیکن اس کا ایک مطلب بھی نکل رہا جس پر علماء نے بہت 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 بحث کی, اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ اگر کوئی عادل خبر دے تو تحقیق نہ کرو. کیا یہ مطلب نکلتا ہے یا نہیں نکلتا, اس پر بحث ہوتی ہے ہمارے, اسے کہتے ہیں مفہوم مخالفت. قرآن نے عادل کی بات تو نہیں کی نا, قرآن نے کہا فاسق آئے تو تحقیق کرو, اور عادل آئے تو کیا کرو, قرآن نے نہیں کہا. تو جو الفاظ میں موجود نہ ہو اس کو کہتے ہیں مفہوم, عادل کہنا الفاظ میں نہیں, لیکن کیا عقلن کی بات اس آیت سے ظاہر نہیں ہو رہی کہ قرآن کہہ رہا ہے فاسق آئے تو تحقیق کرنا, یعنی اگر غیر فاسق کوئی عادل آ جائے تو تحقیق کی ضرورت نہیں. جیسا کہ آگے خود نے لکھا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ عادل میں بھی تحقیق کی ضرورت, تو اصلی آیت جو ہے وہ ڈھونڈی ہو جاتی کہ اگر فاسق میں بھی تحقیق کی ضرورت ہے, عادل میں بھی تحقیق کی ضرورت, تو کیا یہ کلام میں ذرا فساد کے خلاف نظر نہیں آ رہا؟ اب وہ تو یہ کہ پھر فاسق و عادل میں فرق کیا رہا جب دونوں کی خبر مانا, اور اگر قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ دونوں کی خبر میں تحقیق کرو, تو قرآن کو بجائے فاسق سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ عادل کی خبر میں بھی تحقیق کرو, کیونکہ پھر فاسق میں کہیں تو آرام ثابت ہو جاتا کہ جب عادل و دیندار کی خبر تو ہم نہیں لے سکتے بغیر تحقیق کے, تو گناہگار کی خبر کو کیوں لے. تو قرآن کا یہ کہنا کہ فاسق کی خبر میں تحقیق کرو بتا رہا ہے کہ عادل کی خبر میں تحقیق کی ضرورت نہیں, عادل کو اطلاع سے قبول کرو. لیکن یہ جو اتنا مسئلہ آتا ہے نا کہ نجاست میں ایک آدمی کہہ دے, طہارت میں ایک آدمی کہہ دے, آتا ہے اصل کا نظریہ آپ کے علم ہے کہ باقی جتنے مستحدین ہیں دو عادل پہ جاتے ہیں, دو عادل کے لیے تو الگ روایت آئی, مگر آگا سن دو آدمی نہ ہوگا, سن کیا کہتے ہیں ایک آدمی کی بات نہیں مانتے, وہ کس لیے کہتے ہیں, وہ اس مفہوم سطح کی وجہ سے کہ کیونکہ آگا کوئی کے نزدیک مفہوم مخالفہ بھی ثابت ہے, تو کسی حدیث کسی قرآن کی آیت سے نتیجہ نکالتے ہیں, پھر آئندے کے مسئلے کو کیا فائدے کی یاد کیا کیا ہوگا کہ نجاست کی خبر ہے آ گئے تو میں نہیں کہتے ہیں جو عادل ہونا چاہیے آ گئے وہ کہتے ہیں قابل بھروسہ آدمی چل جائے گا باتوں اتحاد کی خبر ہے وقت کی خبر ہے قبلے کی خبر ہے سب میں آ گئے تو میں نہیں کہا جو عادل جو عادل جو عادل چل رہا ہے ماں آ گئے تو کیا ایک قابل بھروسہ آدمی بھی کافی اس لیے کہ دو آدموں کے بارے میں تو کروایا نہیں کہ ان کی بات ماننا یہ قابل بھروسہ آدمی نے جو آگاہ خمینی سب سے ہٹ کے فتوا دیا وہ اس لیے دیا کہ آگاہ خمینی اس آیت کے مفہوم میں مخالفت کو نہیں مانتے آگاہ کو مانتے ہیں تو آگاہ تم کہہ رہے ہیں فاسق ہے تو تحقیق کرو یعنی جو فاسق نہ ہو قابل بھروسہ ہو تو تحقیق نہ کرو اور اس کی بات کو مان لو چنانچہ ہر جگہ آگاہ خمینی کے فتوے میں یہاں اس بات ثابت کر دیا آگاہ خمینی اب ہر جگہ فتوے میں یہ چیز آ گئی کہ ایک قابل بھروسہ ایک قابل بھروسہ کی بات مان لی جائے گی سوائے چاند کے مسئلے میں کیونکہ وہاں نس موجود ہے کہ دو سے کم سے کبھی چاند ثابت نہیں ہوگا اور سوائے عدالت کی گواہی میں کہ وہاں نس موجود ہے کہ زنا کی گواہی میں چار ہونے چاہیے اور قتل کی گواہی میں دو ہونے چاہیے عدالت کا مسئلہ الگ ہے چاند کا مسئلہ الگ ہے اس کے علاوہ ہر جگہ آ گیا سمجھ قابل بھروسہ کو کیا مان رہے ہیں اس کے لیے کوئی ان کے پاس حدیث نہیں اگر حدیث ہوگی تو آ گیا تو میں نہیں مانتا بلکہ وہ یہی مسئلہ آ گیا کہ آ گیا تم نے ایک بات ثابت کر دی کہ میرے نزدیک مفہوم مخالفت بھی ثابت ہے جب یہ ثابت ہے تو قابل بھروسہ کی خبر پہ تحقیق نہیں کرنا جو بھی ہوتا ہے اس کو قبول کر لینا ثابت مانے جو ناقابل اعتماد پتا مانے مقابل اعتماد دیکھیں یہ فرق ہو گیا آ گیا کوئی اور خمینی میں فرق کہاں سے چلا یہ فرق حدیث میں سے نہیں چلا یہ فرق چلا مفہوم مخالفت سے کہ آ گیا خمینی مفہوم مخالفت کو غالباً حجت نہیں مانتے ہیں تبھی ہر جگہ انہوں نے قید لگائی کہ دو عادل ہونے چاہیے اور اگر کوئی تو حجت مان لیتے ہیں کہ نہیں سجا ہے مفہوم مخالفت بھی تو کس عادت کی وجہ سے انہوں نے اس سے کون سا نتیجہ نکال دیا کہ فاسق کی خبر پہ تحقیق کرنا ہے تو قابل بھروسہ کی خبر پہ تحقیق نہ کرو بغیر تحقیق سے قبول کر لو ہر جگہ فتویٰ دے دیا کہ ایک گواہی کافی ہے اچھا اس کو ہم نے مفہوم کیوں کہا کیونکہ قابل بھروسہ کا تذکرہ آیت میں نہیں آیا وہ تو ہم نے نکالا جس چیز کا ہم فیل سے نکالے وہ مفہوم اور مخالفہ کیوں کہا اس لیے کہ آیت میں اور ہمارے مسئلے میں تضاد آیت کہہ رہی ہے تحقیق واجب ہم نے جو مسئلہ نکالا تحقیق واجب نہیں واجب ہے اور واجب نہیں ہے یہ مخالفت اور وہاں کیا مسئلہ تھا والدین کو برا کہنا بھی حرام ہے مارنا بھی حرام جو آیت کہہ رہی تھی وہی ہمارا فتوا کہہ رہا تھا اس کو ہم نے کہا موافقت ہے دونوں یہاں ہم نے کہا کہ دونوں حکم ثابت ہیں مگر مخالفت والے آپ غیر عادل آئے تو تحقیق واجب ہے عادل آئے واجب نہیں ہے اس لیے یہ دو آپس میں مخالفت بنے لیکن یہ جو آغاز نے کہا کہ مفہوم مخالفت ثابت یہ قرآن اور حدیث میں مستحق کے کلام میں نہیں یعنی اگر توضیح المسائل میں آپ کو مسئلہ ایک طرح کا نظر ہے مثلا یہ نظر آتا ہے مثلا کہ واجب غسلوں میں سے اس نے عیب و نفاق و استعادہ کے لیے وضو واجب غسل عیب و نفاق و استعادہ ہو مس میت کے بعد وضو واجب اب اگر یہ جملہ امام کا ہوتا تو اس کا الٹا مطلب نکل سکتا تھا کہ ان میں واجب ہے تو اور جو غسل بچے ان میں واجب نہیں یعنی غسل جنابت توضیح میں اسی انداز سے باتیں آتی کہ غسل عیب و نفاق و استعادہ کے بعد وضو واجب اگر یہ کلام ایمان ہوتا تو اس کا مطلب یہ نکلتا کہ جنابت میں واجب نہیں لیکن کیونکہ کلام مستحب اس لیے آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اگر دوسری چیزوں میں واجب ہوتا تو اس کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے تھا آغاز ہوئی چار کا تذکرہ کر کے ایک کو چھوڑ دینا یہ بتا رہا کہ چار میں واجب نہیں ہے چار میں واجب ہے پانچویں میں واجب نہیں ہوگا جیسے اکثر لوگ توضیح کے جملوں سے اس طرح سے مطلب نکالتے ہیں تو یہ کلام مستحب میں نہیں نکلے گا کلام امام میں نکل آئے گا ایسے مثلا کلام مستحب میں یہ نکلا کہ نماز جماعت کے لیے عادل ہونا ضروری ہے اب اس طرح کے مطلب نکالتے ہیں کہ سنی کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ عادل نہیں کیونکہ عادل کی شرط لگائی تو جو عادل نہ ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے لیکن یہ کلام مستحب میں اس قدم کی جمناسٹک یا ذہنی ورزش بیکار کلام امام میں تو یہ چل جائے گا کلام غیر معصوم میں اگر ایک جملہ ہے تو اس کا الٹا ثابت نہیں ہوتا لیکن کلام معصوم میں یہ ہے کہ اگر امام نے ایک بات کہی تو جو دوسری بات نہیں کہی ہے وہ خود بخود ثابت ہے اس کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہیں جا
یہ ہے مفہوم مخالفہ جس کی تفصیل میں میں بہت زیادہ چلا گیا, فقط اس لیے کہ آغائے خلق کے بہت سارے مسائل اسی ایک چیز کو سمجھنے سے حل ہو جائیں. تو ہمارے اکثر علماء کے نزدیک مفہوم مخالفت بھی حجت ہے, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کو نہیں مانتے. تو عقل کی بات ہو رہی تھی, یہ بات مکمل ہو گئی کہ چار چیزوں پر ہماری فقہ کا دار و مدار ہے کہ مجتہد پہلے قرآن سے دیکھے گا, پھر حدیث سے دیکھے گا مسئلے کو, پھر دیکھے گا کہ اجماع کے خلاف تو نہیں جا رہا, لیکن یہ دیکھے گا کہ صحیح والا اجماع ہے یا غلط والا, پھر عقل سے ملائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو حکم میں دے رہا ہوں وہ عقل کے کسی مسئلے کے خلاف جا رہا ہوں. کہ مثلاً اس نے یہ دیکھا بطور مثال کہ شوہردار عورت سے زنا کرنے والے کے لیے اسلام نے قرآن میں کوئی حکم نہیں لگایا, سنت میں بھی کوئی حکم نہیں, اجماع میں بھی ایسا کوئی حکم نہیں, ابھی بھی فتویٰ نہیں دیتا فٹافٹ. اب دیکھے گا عقل کے جو اصول ہیں ان میں سے کوئی تو نہیں بتایا رہا. اب جہاں اس کو پتا چل گیا کہ مفہوم موافقت یا قیاس اولویت اس سے ٹکرا رہا, پھر اس کا فتویٰ رک گیا. تو قرآن سے شروع ہوتا ہے, عقل کے مسائل پہ آ کے فتویٰ رکا کرتا ہے, جس کے ساتھ ہی جتنی گفتگو آج کرنا تھی اس کا وقت ختم ہو گیا. اصول فقہ کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ داعی کا مسئلہ رہا جا رہا, آدھا پچھلے سیمسٹر میں آیا تھا, آدھا اس سیمسٹر میں مجھے بیان کرنا, لیکن پورا مسئلہ ایک ساتھ آپ سنتے تو کنفیوز ہو جاتے. میں نے دو حصوں میں کر دیا ہے, تو غالباً میرا آج کی تقریر کا ابتدائی اعلان بیکار ہو گیا. آئندہ بھی اصول فقہ پر ہی کچھ گفتگو کرنا ہوگی, پھر جب باقی وقت اگر بچا تو فقہ کے ہم شروع ہو جائیں گے, ورنہ فقہ کی باری پھر اس کے بعد آئے گی. اب اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے آج کی تقریر کے بارے میں یا ویسے ہی, تو وہ سوال کیا جا سکتا ہے. جی 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 نہیں, یہ ہم نے ہمارے علم میں مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ جی جی ہاں نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سوال یہ پوچھا گیا کہ محرم و نامحرم کے ایک دسترخوان پر بیٹھنے کا مسئلہ, شریعت میں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, بس وہی ایک مسئلہ کہ عورت اگر اپنے حجاب شرعی کے ساتھ ہے, جو اس کا مکمل حجاب ہے اس کے وہ ساتھ ہے, تو ایک ہی دسترخوان پر محرم و نامحرم مرد اور عورت جمع ہو سکتے ہیں, اور اگر اپنے حجاب میں نہیں تو پھر غلط ہے. لیکن وہ بھی جو غلط ہے وہ دسترخوان کی وجہ سے غلط نہیں ہے, بلکہ بے پردگی کی وجہ سے غلط. تو یہ مسئلہ شراب میں آتا کہ شرابی اور شراب نہ پینے والے کا ایک دسترخوان پر بیٹھنا جہاں شراب موجود ہو وہ حرام, شراب کی وجہ سے حرام, دسترخوان کی وجہ سے حرام. لیکن پردے کے وہ محرم و نامحرم ایسا مسئلہ نہیں, وہ صرف حجاب کا مسئلہ. حجاب کر کے آ جائے تو بالکل ایک جگہ بیٹھ سکتی ہے. البتہ ایک مسئلہ اس سے ہٹ کر, وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر خالی محرم و نامحرم ایک مرد اور ایک عورت, تو چاہے عورت اپنے حجاب میں بھی ہو تب بھی نامحرم عورت اور نامحرم مرد کا تنہائی کے مقام پر جمع ہونا وہ خلاف احتیاط ہے. اکثر علماء نے حرام کہا ہے, لیکن آغا خوئی خمینی دونوں نے اس کو حرام نہیں کہا. وہ ایک مسئلہ ضرور ہے جو اس کا حجاب سے تعلق نہیں, اس کا تنہائی سے تعلق ہے. اگر عورت حجاب میں بھی ہے تب بھی نامحرم مرد کے ساتھ احتیاط کے خلاف ہے کہ ایک ہی جگہ پہ جمع ہو, ایک ہی جگہ آ کے بیٹھے. لیکن اگر تنہائی نہیں ہے, زیادہ آدمی ہیں, دو چار پانچ ہیں, پھر تو دسترخوان کا کوئی الگ سے مسئلہ نہیں. اب جو آپ نے اس کے لیے مثال پیش کی آغا خامنائی کی, وہ تو مسئلہ ہی الگ تھا. وہ جہاں پر گئے تھے زمبابوے کا واقعہ, اس کے علاوہ دہلی میں بھی یہ واقعہ پیش آیا, تو وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ نامحرم کی وجہ سے بات نہیں ہے, بلکہ نامحرم بے پردہ. اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ یہاں بیٹھنا صحیح نہیں ہے, لیکن ان کا نامحرم پر اتنا اعتراض نہیں تھا جتنا شراب پہ تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ شراب اور غنا اس محفل میں مطلق نہیں ہونا چاہیے, چاہے اس میز پر نہ رکھے شراب جہاں ایرانی وقت بیٹھا, مگر اسی کمرے کے اندر اگر دوسرے میز پر ایک ہی ہال میں رکھی جا رہی ہے تو وہ چونکہ عرفت ایک اجتماع ہو گیا جس میں شراب پی جا رہی ہے, اس لیے وہاں پہ بیٹھنا حرام. محرم و نامحرم کا مسئلہ اس لیے نہیں کہ خود ایران کی پارلیمنٹ کے اندر سب بیٹھتے ہیں, اور جب ڈرنکس کا وقت آتا ہے تو خود ساتھی مشروبات لیتے ہیں, تو بہرحال حرام نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر اپنے مریض سے اس کے فائدے کے لیے کتنا جھوٹ بول سکتا ہے, سوال کے اندر اس کا جواب پوشیدہ ہے. جتنا مریض کے فائدے کے لیے ضروری ہے, جتنا اس کے فائدے کے لیے ضروری ہے اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں. اور جو جھوٹ ایسا کہ جس سے مریض کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, فقط یہ کہ جو فائدہ پہلے جھوٹ سے مل گیا اسی کا مثلا مزید اسٹرانگ کرنا ہے اسی خیال کو مریض کے دل میں, لیکن فائدہ اب نہیں ہوگا. فائدہ تو پچھلے جھوٹ سے مل گیا کہ مثلا آپ دو دن میں ٹھیک ہو جائیں گے, جبکہ یہ معلوم ہے ڈاکٹر کو کہ ٹھیک نہیں ہوگا, ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن اس کے فائدے کے لیے کہا کہ ایک سال میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے یا چھ مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گے, بس اس سے اگر فائدہ مل گیا اب مزید خود جھوٹ بولنا وہ حرام ہو جائے گا. اس کا تعلق تو بہرحال خود مریض کی حالت سے ہے. آپ کی گفتگو ختم ہوئی, ایسا لگ رہا ہے کہ سوال زیادہ ہی ہے. انشاءاللہ آئندہ بدھ کو پھر مفہوم مخالفہ سے گفتگو آگے بڑھے گی. اٹھتے اٹھتے بابا نے بنے ضرور بھیج دیجیے گا.